أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. مجھے آج خیال آیا کہ میں نماز سے متعلق باتیں کروں اور نماز کے طریقے، نماز کے آداب، احکام، مسائل یہ بیان کروں. پھر ایک دوست کی زبانی یہ اطلاع ملی کہ بڑے بزرگوں نے مرزائیوں سے متعلق کچھ باتوں کی تاکید کی ہے، تو کوشش کروں گا کہ دونوں باتیں ہوں. نماز میرے خیال سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ نماز میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں اور انہیں اللہ نے نماز کی توفیق بخشی ہے اور نمازوں کی قدر و قیمت وہ جانتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں پر بڑی تاکید کی ہے، ایک نماز صحیح طرح پڑھنے کی اور دوسری اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. عین وفات کے وقت بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت نمازوں کا اور غلام اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. نماز بہت بڑا مسئلہ ہے، تمام احکام آسمان سے زمین پر نازل ہوئے ہیں، لیکن نمازوں کی فرضیت اور تشکیل وہ آسمانوں پر بلکہ عرش پر آپ کو طلب کر کے اور آپ کو عنایت فرمائی گئی، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ 50 نمازیں ارشاد فرمائی کہ یہ پڑھا کرو. حضرت خوش خوش واپس ہوئے کیونکہ حضرت کی تو ہمت، طاقت، توانائی، جوش عبادت آپ کے مقام کے مطابق تھا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا احسان کیا کہ حضرت کو کہا کہ حضرت انی علجت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو قریب سے دیکھا ہے اور یہ لوگ نمازوں میں بڑی سستی و غفلت کرتے ہیں. ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، اللہ تعالی کے پاس جا کر کے اور اس سے تخفیف مانگ لیجئے. حضرت جاتے تھے اور پھر اخیر میں 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن حضرت نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت، میں نے اتنا مانگا 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 کہ اب مجھے حیا آنے لگی. علماء کہتے ہیں یہ حیا علم کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 5 بھی ختم ہو جائے. تو اس زمانے کے بد نمازی وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی ختم ہوئی ہوتی، لیکن حقیقت میں اس سے اسلام کا وجود باقی ہے. میں نے پہلے بھی بیانوں میں کہا ہے کہ اسلام و ایمان کو اگر شکل دے دی جائے تو اس سے نماز بن جائے گی، نماز کے رنگ میں ہوگی. قرآن شریف میں ایسی آیات ہے جس میں نماز کو ایمان کہا ہے، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس رؤوف رحيم. ایمان اور نماز کا آپس میں ایسا تعلق ہے جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے. اصل روح ہے لیکن بغیر جسم کے نہیں ٹھہر سکتی. وہ نقل و حرکت روح کرتی ہے مگر دکھائی دیتا ہے جسم. تو ایمان کا جسم اور اس کا بدن وہ نماز ہے. نماز میں مومن کی حیات ہے اور زندگی ہے اس کی. حدیث شریف میں ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے یا قرآن نہیں پڑھتے ان کو مردے ویران کنڈر کہا ہے, اور جو نماز پڑھتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں ان کو معراج کرنے والوں کے ساتھ تشبیہ دی. پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ روزہ نازل ہوا ہو حضرت نے اور مسلمانوں نے رکھا, زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس کی شرح آپ نے فرمائی, اور حج کے لیے آپ کو خدا کے گھر جانا پڑا, ان یادوں میں آپ کچھ کچھ دیر کے لیے رہے اور حج کا فریضہ ادا ہوا, لیکن نماز کے لیے دو دفعہ جبریل آیا ہے. ایک تو پہلی وحی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان پانچ آیات کے نزول کے بعد صبح, اس سے پتہ چل جائے گی یہ آیات رات کو نازل ہوئی ہیں, کیونکہ آپ فرماتے اس کی صبح کو جبریل آیا, وعلمنی الوضوء والصلاۃ جمیعا, اور مجھے وضو کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. دو نمازیں تھی اس وقت, فجر کی اور عصر کی, برادین عیل فجر والا عصر. جب 11 سال اس پر پورے ہو گئے تو 11ویں نبوی میں, ہجرت سے 2 سال پہلے, آپ حکمت الہیہ کے تخت سماوات پر طلب کیے گئے, اور وہاں شرف مکالمہ اور شرف لقاء میں آپ کو جو تحفے دیے گئے ان میں نماز ہے. آخر کار 5 نماز ہیں. اور صبح جبریل آیا اور زہر سے آپ کو نماز پڑھانا شروع کر دیا. پہلے دن نماز زہر اس طرح پڑھائی کہ جیسے ہی وقت داخل ہو, جبریل نے آپ کو اپنے ساتھ کھڑے کیا اور زہر کے 4 فرض پڑھا دی, اور دوسرے دن پھر زہر کا وقت جب نکلنے والا تھا اس سے پہلے اول و آخر, عصر کی ابتدا, عصر کی انتہا, مغرب کا وقت تنگ ہے, وہ تقریباً دونوں وقت دن ایک جیسے وقت میں پڑھایا ہے. عشاء جب سفیدہ ختم ہو گیا رات کا اور سواد سیاہی پھیلنے لگی تو جبریل نے آپ کو 4 رکعت پڑھائی, اور اگلے دن بالکل اخیر میں جا کے جب رات ختم ہونے لگی تو آپ کو 4 رکعت پڑھائی, اور پھر فجر پہلے دن غلس میں اندھیرے میں, اور دوسرے دن اسفار میں سفیدے میں. دو دن اول و آخر اوقات بتائے, اور پھر فرمایا والوقت ما بین ہذین الوقتین, ھذا وقت الصلاۃ کا ولی اوقات صلاۃ الانبیاء, یہ آپ کے بھی اوقات ہیں نماز کے اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کے. والوقت ما بین ہذین الوقتین, اور درمیان میں جو وقت ہے یہ تو ہے ہی اسی نماز کا وقت. تو اول و آخر قول سے کہہ کر, اور اول و آخر فعل سے پڑھا کر, اور درمیان کا کہہ کر قولن فعلن, مواقیت ارشاد فرمائے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، مختلف اوقات میں استغاثہ کیا اور فرمایا کہ اللہ یہ اوقات اور موسع ہو جائے، بڑے ہو جائے. تقریباً 500 کے 5 اوقات موسع ہو گئے، پھیلتے چلے گئے، تاکہ امت محمدیہ کو اس میں سہولت ہو جائے. جیسے کعبہ شریف ایک کمرہ تھا اور اس کے ساتھ جگہ تھی. ملا علی قاری لکھتے ہیں کبھی بارش ہو جاتی تو طواف رک جاتا، ہم اوپر جا کے بیٹھ جائے، اور اپنے زمانے کا ایک قصہ کرتے ہیں کہ 500 آدمی طواف میں تھے اور سیلاب آیا، سب کے سب ڈوب گئے، پانی لے گیا، پہاڑوں کا پانی یہاں سے گزرتا تھا. اور اب کعبہ شریف اور بیت اللہ مسجد الحرام کہاں سے کہاں تک ہو گئے، اور مسجد نبوی بالشتوں کے اعتبار سے حضرت عمر نے صحابہ کو سمجھایا تھا، اتنے بالش آگے اتنے پیچھے، بس یہ مسجد ہے. اور اب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ بما اس وقت کے صحرا اور باغات کے مسجد نبوی میں شامل ہے، اور یہ کم ہے. آپ نے ایک روایت میں کہا ہے کہ میری مسجد اگر صنائے یمن تک پہنچی، اور دوسری روایت میں ہے اگر میری مسجد عرفات تک پہنچی تو میری ہی مسجد ہوگی. یہ نہ سمجھا جائے کہ توسیعات سے کوئی اور چیز بن گئی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھو یہ جو ہمارے کپڑے ہیں جسم پر، تو یہ بدلتے رہنا اچھی بات ہے، ہر موسم ہر دن. بلکہ بہت سارے بزرگان دین مختلف نمازوں کے لیے اہتمام تبدیلی سوپ کرتے تھے. تو جسم اور آگ بھی وہی ہیں، کپڑا جس طرز کا بھی ہو، قیمتی ہو، بیش بہا ہو، مگر وہ مرد ہو والا. کیسے نہ ہو کہ مرد جو رنگین پہن کے سب میں بیٹھ جائے. مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مرد کیوں ہوں، اسے یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں بھی ایک دن کے لیے بیوی بن جاؤں. اور عورتوں کے لیے بھی مردانہ لباس منع ہے، عورت ایسا لباس پہنے گی جو خاتون نظر آئے. حضرت عمر نے ایک کنیز کو بہت سخت ڈانٹا تھا جس نے اس کے خلاف کیا تھا، یا دفار و الق ان کل خمارا آتا تھا شب بہی نے بلا رہا ہے، کیوں مغالطے دے دی. بہرحال نماز کے لیے اتنا اہتمام ہوا ہے کہ جبریل آئے اور انہوں نے آپ کو پڑھایا، اور 5 نمازیں 2 وقت. ظہر کو ظہر اس لیے کہتے کہ زہر فیہ جبریل، پہلے دن یہی وقت جبریل کے آنے کا. اور حدیث میں ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے ایک دن جمعے کی نماز میں کچھ دیر ہو گئی. یہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں مولوی، تو پھر ان کو ہوش نہیں رہتا، اور جیسے جیسے عقل کامل ہوتی ہے تو اوقات کا کنٹرول شروع ہو جاتا ہے. مجھے ایک آدمی آیا یہاں ملنے کے لیے، بہت پرانا آدمی ملا، اچانک آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. مجھے کہا یہاں مولانا ظہیر علی خان صاحب ہوتے تھے، فجر کا درس ان کا 2 کا ہوتا تھا، ہم دفتر نکلتے تھے تو بھی درس جاری رہتا تھا، اور جمعے کی نماز وہ 3 اور 2:45 پڑھاتے تھے، 2 1/2 گھنٹہ جمعے کا واعظ کرتے تھے. میں نے کہا وہ اب بھی ہے، لیکن وقت کے گزرنے سے عقل بڑھتی ہے، جو نعمت ہے. عقل جب بڑھ جائے تو اوقات پر کنٹرول ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ 2 کا درس فجر میں دعا سے پہلے 1.5 منٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے فوائد زیادہ ہے. اور وہ 2 اور 1.5 کا جمعہ جو ہے وہ 1/4 زیادہ سے زیادہ 1 میں نمٹ جاتا ہے، اور الحمدللہ ہدایت کے فیض کے چشمے جاری ہے. جب حکیم حاذق ہو، ماہر ہو، طبیب ڈاکٹر، تو مرض پکڑ لیتا ہے، ایک ہی دوا لکھتا ہے کہ یہ کھائے، سمجھ گیا نا. اور جب طبیب یا حکیم غیر حاضر تجربہ کار نہ ہو تو وہ سوچتا ہے جسم میں درد ہے، شاید نزلہ زکام رہ گیا ہے، نمونیا کا اندیشہ ہے، ایک نزلے کی دوا دے دی، ایک نمونیا کی دی. پھر سوچتا ہے کہ اس کا معدہ بھی خراب ہوگا نا، تو جو اتنے زیادہ ٹینشن ہے جسم پہ اور بوجھ ہے، تو پھر اس حال معدہ کی ایک دوا لکھتے ہیں. لکھتے لکھتے سات آٹھ ہو جاتے ہیں، اب اس کو ایک منشی رکھنا پڑے گا جو ان دوائیوں کو یاد رہے گا. وہ بیماری کیا ہے، ایک حکیم اور نالائق ڈاکٹر کی وجہ سے بیماری اور بڑھ گئی. حکیم جب حاذق ہو تو نسخہ مختصر اور نشانے پر رکھتا ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز سے کئی جمعے میں دیر ہو گئی، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے صحابہ میں سے، انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ امیر المومنین آپ کو پتا ہے نمازوں کا، جبریل آئے ہیں اور انہوں نے پیغمبر کو اوقات بتائے ہیں. مطلب یہ کہ آپ سے اوقات میں کچھ زیادتی ہو رہی ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو کہا ہوش سنبھال کے بات کرو، جبریل نے نماز نے کہا سارا جہان جانتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو جب یہ پتہ چلا بہت زیادہ خوش ہوئے اور بڑے رونے لگے کہ او نماز کیا اللہ کی مناجات اور قرب کا ذریعہ ہے، کہ اس کا سمجھانے کے لیے باقاعدہ اللہ نے سید الملائک السفیر بین اللہ والعباد حضرت جبریل جیسے رأس الملائک کو بھیجا ہے اور انہوں نے نماز پڑھائی ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ نماز پڑھانے والے کی شان ہی بلند ہونا چاہیے. امام عام انسانوں سے طرز حیات میں نرالا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ لوگ ان سے دین سیکھتے ہیں، صرف ایک نماز نہیں ہے، کل حلال اور حرام جس کی اسلام میں ضرورت ہے وہ سب مسائل امام سے عالم دین سے سیکھے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام بخاری دونوں کہتے ہیں کہ فقہ اور حدیث کا تقاضا ہے کہ بڑا عالم وہ خود نماز پڑھائے. اور جب یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ نے بیان کیا تو کہتے ہیں ان کے خاص الخاص شاگرد ابو یوسف، جن کے علم پر امام صاحب کو بڑا ناز تھا، اور نے کہا حضرت نماز میں خیرات کی ضرورت ہے، اچھا قاری حافظ ہونا چاہیے. امام صاحب نے پوچھا لے کیوں؟ لأن القراءة يحتاج إليها في الأولين من الصلاة، ہر نماز کی ابتدائی دو رکعت میں قراءت ضروری ہے. امام صاحب نے کہا لأن الصلاة تحتاج إلى العلم في كل ركن وجزء من وجودها. عملی امام اعظم نے کہا کہ قراءت کی ضرورت تو صرف دو رکنوں میں ہے، جبکہ علم کی ضرورت نماز کے جز جز میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اور عالموں کو چاہیے کہ وہ برسر عام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ نظر رکھے اور ان سے نماز سیکھے. بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں ان کے پیر کچھ کمزور ہو گئے تھے، تکلیف تھی، تو قاعدے میں جب بیٹھتے تھے تو آلتی پالتی مار کے بیٹھتے تھے، کان یا تربا ہو. تو شاگرد ہوتے ہیں بڑے دیوانے قسم کے، استاد کو دیکھ کے چلتے ہیں. تو ایک شاگرد نے بھی اس طرح قاعدہ شروع کیا، عبداللہ ابن عمر کی نظر پڑ گئی، اس کو کہا کیوں ایسا بیٹھتے ہو؟ نماز میں تو آخر میں قاعدے کی شکل میں ایک ٹانگ بچھا کر ایک کھڑی کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، جسے افتراش کہتے ہیں. تو اس نے کہا وانتا، حضرت آپ جو پڑھتے ہیں. کہا یا حمار ان رجلایا لا یتحملانی، میرے پیر تو کمزور ہو چکے ہیں، قاعدہ کر نہیں سکتا ہوں، میرا عذر ہے. تو معذور کا اتباع عذر میں ہوگا، صحت میں نہیں ہوگا، صحت میں تو صحت جیسی نماز ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اپنے متبعین کی نماز پر کتنا غور کرتے تھے، غلط نہ پڑے، کمزوری نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد بخاری میں ہے، اور ایک جگہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو وہ سب سے باہر آ گئے، کہ یا ایو الناس قد دللتم فی کل شے حت الصلاۃ، ہر چیز تمہاری غلط ہو رہی ہے، نماز میں بھی کمزوری آ گئی، یہ کوئی نماز ہے جو تم پڑھتے ہو؟ یہ کھڑے کیسے ہوتے ہو؟ ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ ہاتھ کیسے باندھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آگے ہوتے تھے، صحیح مسلم میں ہے تو بعض صحابہ صفوں میں چلے جاتے تھے، آپ کا حکم تھا انہیں، اور جو پیچھے ہوتا تھا اس کو آگے، جو آگے ہوتا اس کو پیچھے، پیروں کے درمیان فاصلہ کم کرا کے، اگر پیر بالکل جڑے ہوئے ہیں تو انہیں کھلوا کے. اس زمانے میں جیسے ننگے سرے ان کے لیے ٹوپیاں سر پہ رکھواتے، کیونکہ آج کل یہ ایک فیشن ہو گیا ہے، اور اس سے زیادہ ایک زہریلا فیشن یہ آیا کہ آپ آستینوں کی قمیضیں پہن نماز پڑھتے ہیں، بغیر کسی عذر، بغیر کسی مرض، بغیر کسی وجہ کے آپ آستینوں والی قمیض میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، مرد کی، اور خاتون کی کلادہ میں ہوتی ہی نہیں. ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں میں جو کمزوریاں ہوں ان کی نشاندہی ضروری ہے، اور ان کی اصلاحات اہل علم پر فرض ہے. بخاری شریف میں ہے کہ جب لوگوں میں کچھ غلطیاں آ جاتی تھیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں، وہ مرکز اسلام ہے، اور جمعہ کی نماز سے پہلے جب گفتگو کرتے تو اس میں کہتے، یا اہل المدینہ، اے مدینے کے باشندو، این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے عالم لوگ، کہاں چلے گئے؟ اور محراب میں سپاہی کھڑا تھا اور اس کے پاس کٹے ہوئے بال تھے. جب معاویہ نے کہا کہ سنا ہے آج کل عورتیں اپنے بال کٹاتی ہیں، ایسا کیا تو سپاہی نے بال لا کے ان کو دیے، تو انہوں کہا یہ مدینہ منورہ کی عورتوں کے سروں کے بال، یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ عورتیں بال کٹائے، عورت کے بال تو نہیں کٹ سکتے، یہاں تک کہ احرام میں اس کا قصر اور حلق معاف ہے، صرف چار انگشت کے برابر بالوں کے نیچے لینا ہوتا ہے. بال کٹا بھی نہیں سکتی اور بال لگا بھی نہیں سکتی. کوئی عورت گنجی ہو گئی یا اس کے بال کم ہو گئے، ویسے ہی عورتوں کو فیشن کا شوق بہت ہوتا ہے، اور وہ اپنے بالوں میں بال لگوائے. حدیث شریف میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے. اور ایک خاتون نے آ کے آپ سے درخواست کی کہ میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہوئی، جس کو اس وقت وہ ٹائیفائڈ کہتے ہیں. اتفاق سے اس ادارے کی ایک خاتون جو درجہ صابیہ کی طالب علم تھی، کل ہی اس قسم کے ایک واقعہ میں فوت ہوئی ہے، جس کو تیز بخار اور کالا بخار کہتے ہیں میادی. اس میں کبھی آزاد ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی بال گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں. ایک خاتون نے آ کے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ میری بیٹی کو سخت بخار ہوا ہے، اور اس بخار میں اس کے سر کے بال گر گئے. میرا داماد مجھے کہتا ہے کہ بیٹی کے بال لگوا کے لے آؤ، اجازت ہے؟ آپ بہت ناراض ہوئے. آپ نے کہا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والموصلات والمتفلجات والمغيرات خلق الله، لعنت ایسی عورتوں پر جو بال لگواتی ہے، جو دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہے، جو جسم میں رنگ گدواتی ہے یا گودتی ہے، یہ تو اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. بعض علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، مگر وہ فتویٰ سراسر باطل، جھوٹا اور غلط ہے. یہ قاعدہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں ہوتا ہے. فتوے والے کو پہلے علم پورا حاصل کرنا چاہیے، پھر فتویٰ لے کے. لئن الفتویٰ هو الحکم الشرعی، فتویٰ تو شریعت کا ایک حکم ہے، شرعی تعلیم ہے، امت پابند ہے کہ اس کا اتباع کرے. مگر یہ اس وقت کہ فتویٰ قرآن کریم اور سنت نبوی کے خلاف نہ ہو. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. بہرحال نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نماز کے لیے وضو فرض ہے. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. وضو کی فرضیت اس آیت سے معلوم ہوئی ہے. اور پھر وضو جب کیا جاتا ہے تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں شروع میں، پھر منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پھر ناک دھوتے ہیں، اور اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں کونیوں تک دوبارہ، اور سر کا مسح کر کے، اور پیر دھوتے ہیں ٹخنوں تک، ٹخنے شامل. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک زندیق نے آپ پر اعتراض کیا، یہ کہہ کر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن کریم میں یہ ہے کہ چہرہ دھو لو اور ہاتھ دھو لو کونیوں تک، اور سر کا مسح کرو اور پیر دھو لو ٹخنوں تک، لیکن مسلمان اس کے برعکس وضو کرتے ہیں. پہلے سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر جا کے چہرہ دھوتے ہیں. تو امام غزالی اسلامی فلاسفر تھے جو اسلامی احکام عقل اور حکمت کے ساتھ ثابت کرتے تھے، ان علماء میں سے تھے، فیلسوف اسلام تھے. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جس پانی کے ذریعے وضو ضروری ہے، اس پانی کی بھی کچھ صفات ہے. پانی اتنا گرم بھی نہ ہو کہ چہرہ جلس جائے، اور اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ کہیں برف سے وضو نہ کرنے لگے. تو پہلے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھ لیے کہ بھائی اس قابل ہے کہ اس سے وضو کیا جائے. پھر یہ کہ کبھی کبھی پانی کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، سڑا ہوا پانی، گندا پانی، تو منہ میں ڈالنا شروع کر دیا، کلی کے بہانے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا ذائقہ درست ہے. پھر یہ کہ بدبودار پانی نہ ہو، پھر ناک میں ڈالا کہ کوئی بدبو اس میں نہیں ہے، جب تسلی ہو گئی تو اب چہرہ دھونا شروع کر دیا. لا الہ الا اللہ. مجھ سے بھی ایک منکر حدیث نے ایک زمانے میں کہا تھا گفتگو میں کہ آپ لوگ قرآن شریف نہیں سمجھاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن بھیجا ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ کر پھر حدیثیں سناتے، اور وہ تو منکر حدیث ہے، حدیثوں کو نہیں مانتا. میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو مثلا ہم نے آیت پڑھی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا ہے تو ایسا ہے، اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، آیت پوری ہو گئی. میں نے کہا یہ مانتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بالکل. تو میں نے کہا اب یہ بتانا ہوگا نا کہ نمازیں کتنی ہیں، فرض کتنی ہیں، واجب کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نفل کیا ہے، یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کن کن اوقات میں نماز ہوتی ہے، کن میں نہیں ہوتی. یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اوقات کل پانچ ہیں. فجر کس طرح شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے, زہر کس علامت سے شروع ہے کب ختم ہے, عصر مغرب عشاء. پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے اور کس طرح شروع کرنا ہے, اور کن وجوہ سے نماز برقرار رہتی ہے اور کن آزار سے نماز فاسد ہوتی ہے. پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ نماز مومن پر فرض ہے, کافر پر نہیں. پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ عاقل اور بالغ پر فرض ہے, نابالغ اور سبھی وہ مشق کے طور پر پڑھتا ہے, اس پر فرضیہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا آپ بتائیں کہ یہ کتاب الصلات ایک دن میں تو بیان نہیں ہو سکتی, وہ کتاب الطہارت, اس کے لیے اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے اور ایک جز کے لیے مہینے چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو سے اس کو دوبارہ ایمان نصیب فرمایا اور وہ انکار حدیث کے فتنے سے توبہ تائب ہوا اور صحیح درست مسلمان اللہ نے اس کو بنایا. بہرحال نماز کے لیے وضو فرض ہے, جسم کا پاک ہونا بھی فرض ہے. ہر نماز کے لیے غسل تو ضروری نہیں ہے, لیکن ہر نماز کے لیے چار چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اول جسم, ثانیاً کپڑا, ثالثاً محل الصلاۃ جہاں نماز ہوگی وہ, اور رابعاً مصطلح وضو کا برقرار رہنا. ایک تو پورے جسم کا پاک ہونا ہے, اگر جسم کے کسی حصے میں بھی نجاست لگی ہوئی ہے موجود ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حصہ پلیت ہو چکا ہے تو وضو صحیح نہیں ہے, وضو نہیں ہوگا. پہلے اس نجاست, اس ناپاکی اور اس جگہ کو درست کرنا پڑے گا, پھر وضو ہوگا. تو پہلے تو کل بدن کی طہارت ہے, پھر مصطلح وضو برقرار رہنا ہے, اور جو کپڑا جسم پر پہنا جاتا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے, اور جس جگہ نمازی پیر رکھتا ہے نماز کے لیے اور جس جگہ وہ سجدہ کرے گا سر لگائے گا, یہ جگہ پاک ہونا فرض ہے. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, جگہ کا پاک ہونا. وثیابک فطہر, کپڑا بھی پاک رکھیے. ناپاک کپڑے میں جس شخص کے پاس پاک کپڑا موجود ہو نماز نہیں ہوتی, اگر خدا نخواستہ ناپاک کپڑا ہی ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا. کچھ نجاسات وہ ہے پلیدیاں جو چھوٹی ہے, جس کو فقہا نجاست خفیفہ کہتے ہیں, جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب, اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور ان کا پاخانہ دونوں نجاست غلیظہ ہے. تو جو نجاست خفیفہ ہے وہ ایک بٹا چار تک معاف ہے, ایک بٹا چار سے بڑھ گیا تو پھر خطرہ ہے, اور جو نجاست غلیظہ ہے اس کا امر مجبوری پر اس تلوے میں جتنے حصے میں پانی رکتا ہے, جیسے پہلے ایک کلدار روپیہ ہوتا تھا وہ مقدار ہے تقریباً, اس سے کم کم ہو تو معاف ہے, اور اس تک پہنچ گئی نجاست یا اس سے بڑھ گئی تو پھر نماز کے لیے معنی ہے. نجاست غلیظہ جس طرح جانوروں کے بیٹ, گوبر, لیت, پاخانے, خون, شراب, یہ انجاس غلیظہ ہے, بہت بڑی نجاست ہے. اگر معلوم ہے کہ لگی ہے تو علماء کہتے ہیں ایک رمق اور چمک کے برابر بھی ہٹانا ضروری ہے, کیونکہ پسینے اور اس کی بدبو سے نماز مکروہ ہوتی ہے. لہسن اور پیاز کے کھانے سے جس کے بعد نماز پڑھنی ہو وہ نماز میں کراہیت آتی ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ انسانی پیشاب یا انسانی غلاظت کا کوئی ذرہ جسم پر لگا ہے اور اس کو پتہ ہے تو کراہیت برقرار ہے, اور اگر پتہ نہیں ہے بعد میں پتہ چلا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک شرعی درہم سے کم کم ہے تو معاف ہے, یہ جتنے اس سے تلوے ہیں اس میں عام طور پر معتدل ہاتھ, معتدل انسان جو عام ہوتا ہے وہ بہت چھوٹے والے کی چاچیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں چاچائی, اور بہت موٹا تازہ لمبا چوڑا اس کا بھی اتنا بڑا جو ہے پلیٹ کے برابر تلوا ہوا, اس کا اعتبار نہیں ہے, اعتبار معتدل آدمی کا ہے. چھ فٹ کے اندر اندر جو آدمی ہے معتدل ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ ہر انسان کے لیے اسی کے تلوے اس کا اعتبار ہے, فقہا نے یہ بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ الاختیار وغیرہ میں, کہ حضرت عمر کا ناخن جو تھا وہ ایک کلدار روپیہ کے برابر تھا, کیونکہ ہاتھ بڑے تھے جسم بہت زبردست تھا, تو اسی حساب سے پورے اور ان کے اوپر جو ناخن ہے وہ بھی معیاری تھا. تو مادون درہم اور او کا ظفر عمر یہ برابر, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. نماز کے لیے تیاری کرنا یہ بھی عبادات میں سے ہے, وہ کام چھوڑ دینا, کپڑے بدلنا, نہانا, وضو کرنا, صحیح جگہ کی طرف چل پڑنا, یہ سب کے سب خدائی نعمتیں ہیں جو مومن کو عطا ہوتی ہیں. اور آپ نے عجیب بات کہی ہے, آپ نے کہا ہے جب کسی آدمی کو دیکھو یتعاہد الی المسجد, جو مسجد بہت زیادہ آتا جاتا ہے, فاشہدوا لہ بانہ من اہل الجنہ, تم یہ گواہی دو کہ یہ جنتی ہے انشاءاللہ تعالی, یا اعمال اہل جنت کے. اور دوسری حدیث میں آپ نے کہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, وقلبہ معلق بالمساجد, یہ ان سات میں سے ایک ہے جن کو قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ دیا جائے گا, عرش کے نیچے. سبعۃ یظلہم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی, بخاری جلد اول صفحہ 91. لا الہ الا اللہ. نماز ہر جگہ ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے, جب تک وہ پاک ہو, ظاہری کوئی نجاست و غلاظت نہ ہو, اور پھر احتیاطی ہے کہ اپنے کوئی پاک کپڑا ڈال لے. فقہا کہتے ہیں کہ اگر نیچے نجاست بھی ہے اور آپ نے اوپر کپڑا پاک ڈال لیا تو نماز ہو جائے گی, یہ دوسرا محل ثانی ہو گیا. مگر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے الا یہ کہ اور کوئی جگہ ہی نہ ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات دی گئی ہے ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میری امت پر جس جگہ نماز فرض ہوئی فلیصلی, وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. مسجد جانا 27 گنا افضل ہے, شعائر اسلام ہے, لیکن فرض نہیں ہے. فرض تو نماز ہے, اور وہ جس سرزمین پر, کوئی ہمالیہ کی چوٹی پر کیوں نہ ہو, جس جگہ وہ قیام رکوع اور سجدے پر قادر ہوا اس جگہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. چنانچہ علماء میں اختلاف ہوا, پہلے سمندری جہاز میں نماز پڑھنے کا اور پھر ہوائی جہاز جب نکل آیا تو اس میں نماز پڑھنے کا. وجہ اس کی یہ کہ سمندر زمین نہیں ہے, اور سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر سجدہ. اور ہوائی جہاز تو بالکل فضا میں ہیں، وہاں تو زمین کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو ایک طبقے نے احتیاط کی اور انہوں نے کہا کہ بعد میں پڑھ لے، جب شک شبہ ہے تو ایسی جگہ نہ پڑھے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی بوادر النوادر میں اس کو ترجیح دی ہے، اور استاذنا و شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی معارف و سنن شرح ترمیزی میں اس کو ترجیح دی ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز نہ پڑھی جائے، بعد میں اتر کر پڑھ لے. دوسرا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح سمندر میں جہاز پانی پر قائم ہے اور پانی زمین پر ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ قوام القوام اصل القیام کے حکم میں، لہذا یہ نہیں کہا جائے سمندری جہاز میں زمین نہیں ہے. سمندری جہاز کا جو شیڈول ہے وہ زمین کے حکم میں ہے، اور ہوائی جہاز میں بھی نماز صحیح اور درست ہے جب قیام پر قادر ہو، رکوع سجود کیے جاتے ہیں. کیونکہ علامت نل ہوا، ہوائی جہاز جو ہوا کی پیٹ پر ہے، علامت نل ہوا، یہ ہوا اپنے مقام پر وزن رکھتی ہے، حجم رکھتی ہے، جیسے کہ آپ نے جنرل سائنس میں سب میں پڑھا ہے. لہذا ہوائی جہاز بھی منفصل عن الارض نہیں ہے، ایک اور تعبیر سے متصل بالارض ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے، یہاں تک کہ فرائض بھی پڑھے جائے اور قضا نہ کی جائے اور وہی پڑھ لی جائے. اس قسم کے مسائل میں پھر امت کو سہولت ہوتی ہے. اگر کوئی اس خیال سے کہ بعض بڑے علماء نے اس کا انکار کیا ہے، وہ مثلا عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہا ہے، تو ایسی فلائی بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ جس میں کوئی وقت نہ آئے. ایسی فلائی جیسے دن کی فلائی ہے، صبح سے زور تک آپ پہنچ جائیں گے، ان کا وقت تو ہمارے دو گھنٹے بعد داخل ہوتا ہے. اور اگر درمیان میں کوئی وقت آ بھی رہا ہے تو آپ جدہ اتر کر کے پڑھ لیں، بھلے وقت گزر چکا ہو. ان بزرگوں نے اجازت دی ہے کہ یہ قضا بھی ادا کے حکم میں ہے، کیونکہ عذر معقول ہے. اور دوسرے طبقے علماء نے کہا ہے کہ شریعت میں عمدن نماز قضا کرنا نہیں ہے کسی صورت. اب فقہا نے لکھا اگر کسی کو شیر اور بھیڑیے سے بچنے کے لیے درخت پہ چڑھنا ہوا اور وہاں ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے اور شاخوں پر گرد غبار ہے، تو اس پہ دو ہاتھ مار کے تیمم کر لے اور اشارے سے نماز پڑھ لے. پھر آگے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نیچے اتر کر پھر صحیح طرح پڑھ لے، لیکن مفتابی قول حنفیہ کا یہ ہے کہ ہو گئی. یا کسی ظالم نے کسی کو اوپر کھمبے کے ساتھ باندھ لیا، ستون کے ساتھ باندھ لیا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ زہر عصر مغرب عشاء کے اوقات ہے، تو وہ اشارے سے پڑھ لے اور اس کو اجازت دی ہے کہ بغیر وضو کے پڑھ لے، بندہ ہوا ہے. جس کو تشبہ بالمصلین کہتے ہیں، تمام امہات کتب میں مسئلہ درج ہے. اس لیے اس عاجز اور فقیر کی رائے بھی یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز درست اور صحیح اور نہ قضا کی جائے اور پڑھ لی جائے، کیونکہ ہوائی جہاز میں بعض صورت ہے وہ زیادہ انسب ہے، اس میں چلنا ہو رہا ہے، پھرنا، کھانے بٹ رہے ہیں، تمام تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور نماز ایک عبادت کا پرتو ہے اور عبادات کی روح اور جامع ہے، اس لیے نماز نہ قضا کی جائے اور ہوائی جہاز میں بغیر روک ٹوک کے، وہاں تو وضو کا بھی انتظام ہے، پانی ہوتا ہے، طریقے سے جس سے نظم جہاز کو تکلیف نہ ہو، نقصان نہ ہو، اور وہی گلیاں سعودی جہازوں میں تو نماز کی جگہ ہے باقاعدہ، ہمارے والوں کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی، لیکن جو گلیاں ہوتی ہیں میں دو دو تین تین آدمی جماعت بھی کر لیتے، تو ہوائی جہاز میں سمندری جہاز کی طرح بغیر کراہیت کے، روک ٹوک کے نماز فرض اور نفل سب پڑھنا درست اور صحیح ہے، اور یہ مسئلہ قواعد کے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. فقہا نے اس کی بہت ساری مثالیں دی. بعض مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. جیسے ایک خاتون کا آدھا بچہ پیدا ہوا اور آدھا رکا ہوا ہے اور ہوش و حواس میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ سر کے اشارے سے نماز پڑھ لیں، شاید اس وجہ سے اللہ سہولت پیدا کرے اور یہ دقت اور گرانی ختم ہو جائے. ہر شخص جانتا ہے کہ ایسی حالت میں نقل و حرکت کس قدر ناگوار ہے، اور فقہا جو اطباء امت ہے ان سے بہتر کون جانتا ہے. مقصد نماز کی اہمیت بتانی، اس لیے رکوع سجود قاعدے سب معاف کر دیے، سر کے اشارے سے پڑھ لے. رکوع کے لیے سر کم جھکائے، سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکائے. اور نماز کیا ہے؟ نماز کا ایک تصور ہے، تشبب بالمصلین. یا ایک شخص ایسا معذور آئے کہ اس کے جسم سے خون ہی خون رستا ہے، رکتا ہی نہیں، اور اتنا وقت بھی اس کو فراغت کا نہیں ملتا جس میں وہ چار رکعت پڑھ کے فارغ ہو جائے، مگر یہ تکلیف پیش آ ہی رہی ہے. اسی کو معذوری شرعی کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں. تو اس کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ پانچوں اوقات کے لیے پانچوں وضو کر لے، ہر وقت کے لیے وضو کر لے، پھر اس وقت کے اندر فرض، سنت، نفل جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے. ترمذی شریف میں ہے کہ ایک خاتون نے آپ سے پوچھا تھا جسے استحاضے کی تکلیف تھی. استحاضے اس کو کہتے ہیں کہ حیض بگڑ جائے اور خون رکے نہیں، مسلسل آ رہا. تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ نہا لے ہر نماز کے لیے، یا اگر گرا ہوں تو دو دو نمازوں کے لیے، جیسے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء اور فجر، تین دفعہ. اگر یہ بھی مشکل ہے تو ایک ہی دفعہ نہا لیں، اور پھر جیسے جیسے نماز کا وقت داخل ہوتا ہے آپ وضو کر لیں، اور اس دوران پھر خون آئے یا نہ آئے آپ کی نماز صحیح ہے. تو اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، انی اسج سجا، خون آتا ہے ریلے کی طرح، جیسے طوفانی ریلا آ رہا ہے. اے طوفان نے خوف ڈراوا پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وقت پہ ڈر جاؤ اور مجھے ڈرانا آتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک بڑے سے بڑا ملک اور سلطنت کیا کرے گی اگر یہ اطلاع آ جائے کہ طوفان بڑھ گیا اور اس کا رخ کراچی کی طرف ہو گیا، تو سارا ٹرف اور جو ہے ختم ہو جاتا ہے، پھر نر وہ ہے جو بھاگا یہاں سے. اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ وقت پہ ڈرو ورنہ مجھے ڈرانا آتا ہے، ایسا ڈرا دوں گا کہ یاد رکھ لیں گے. تو جب اس خاتون نے کہا کہ حضرت خون کا ریلا آتا ہے، تو آپ نے کہا، وَإِن قَتَرَتِ الدِّمَاءُ وَلَلْحَسِيرِ، بھلے اتنا خون نکلتا رہے کہ چٹائی سے باہر نظر آ جائے پھر بھی پڑھو، کیونکہ مومن ہے مسلم ہے، نماز فرض ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہذا اس کو نماز پڑھنی ہے. میں اس قسم کی تفصیلات اگلے جمعے کو بھی کوشش کروں گا، اس سے بھی زیادہ ضروری وہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخرج مالك رحمه الله في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف. أحمدك حمد الحامدين، وأشكرك شكر الشاكرين، ونصلي ونسلم على رسولك ونبيك الأمين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في مسنده، وأبو بكر ابن أبي شيبة في مسنفه، وابو يعلى في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه عبد الرزاق في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم: لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه أصحاب السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أُحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه الشيخان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مرد کا عیسائی عورت یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے، مگر کیا مسلمان عورت کا کسی عیسائی یا یہودی مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا ہے کہ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اتنی یہودی یا عیسائیوں کا ایجنٹ ہو گیا ہے، ان کے لیے کام شروع کر دیا ہے. کیوں؟ کیوں کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کیوں ایسے ہی پیدا ہوا ہے؟ کیوں کا کیا مطلب ہے کہ اس جواب میں آپ عالم ہو جائیں گے. قرآن کریم سورہ مائدہ میں یہ ہے کہ ان کی پاک دامن عورت تمہارے لیے حلال ہے، یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تمہاری عورت وہاں جا سکے. پھر یہ کہ دیکھیں عقل سے سوچا کرو لکھنے سے پہلے، عقل کا استعمال ضروری ہے. وہ یہ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو مان رہے ہیں، جن کو یہود اپنے پیغمبر کہتے ہیں یا عیسائی، تو ہمارے لیے تو ان کی عورتیں حلال ہو گئی. وہ بھی ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مان لے، بے شک مسلمان عورت لے، یہ تیرے کیوں کی ماں باپ دونوں آ گئے. کیا کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں جا کر واپس اسلام آنا چاہے تو آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے کہ واپس آئے، مگر تم یہ نخرآبادی نہ کرنا کہیں یہودی یا عیسائی ہو جائے. تیرے پہلے سوال سے مجھے بدبو آئی تھی. آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ زہر عصر عشاء کے آخری دو رکعت میں سورت نہیں پڑی جاتی، اس کے بارے میں حدیث ہے. جی ہاں، حدیث اور فقہ دونوں ہیں. آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اذان کے اندر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اس پر درود پڑھنا چاہیے، اسی طرح ہی پڑھا گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو آپ بھی پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا خلاف سنت ہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ من گھڑت جواب ہے. نماز میں امام پڑھے گا محمد الرسول اللہ تو آپ پیچھے پڑھے صلی اللہ، اس نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. حضرت والا کا بیان انٹرنیٹ پر ٹیوب بدنی میں جادو کی حقیقت غالباً فجر کا بیان، جس میں آپ نے صریحاً جادو کا انکار فرمایا، حتیٰ کہ آپ پر یعنی جادو ہونے کا انکار کیا آپ ہی کا بیان. اصل میں اہل سنت والجماعت کی اکثریت قائل ہے کہ جادو ہوتا ہے، ہوتا تو ہے، قرآن میں یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعا. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے؟ بیشتر علماء اس کے قائل ہیں، امام بخاری بھی ان میں سے ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول پر سحر نہیں ہو سکتا. ممکن ہے اس وقت یہ مسئلہ ذہن میں ہو، تاہم ہمارا بھی باقاعدہ رجوع اور تحقیق اور آخر و مستقر علیہ امرنا وہ یہ کہ جیسے بخار پیغمبر کو آتا ہے، دندان شہید ہو گئے، تکاوٹ ہوتی ہے، نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس پیش آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، اس طرح سحر اور جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن نبی پر سحر اور جادو کا اثر دیر پا نہیں ہوتا، فوری اللہ اس کی امداد کر لیتا ہے. یہ بیان ہمارا ادھورا ہے، میں اپنے متعلقین کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر تادیر سلامت رکھے، آمین. میرا سوال یہ کہ میں نے سنا ہے کہہ رہے تھے خضر اور حضرت ذوالقرنین دنیا میں موجود ہے. جی ذوالقرنین تو نہیں، خضر موجود ہے، ایک موجود ہے، دوسرے کو آپ نے ملا لیا. سر خضر کو دنیا میں دریاؤں سمندر پر معمول فرمایا، مشہور یہی ہے، اور ذوالقرنین کو ذوالقرنین نہیں، الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس. لیکن مشہور ہے کہ چار پیغمبر زندہ ہے، دو آسمانوں میں اور دو زمین پر. دو جو آسمانوں پر ہے وہ زیادہ قوی مسئلہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام روح مال جسد اور دوسرے ادریس علیہ السلام. یہ دو پیغمبر آسمانوں پر زیادہ قوی مسئلہ ہے، اور دو زمین میں زندہ ہے، ایک خضر جو ساحل سمندروں میں اور دوسرے الیاس جو جنگلات اور خشکی میں ہے. لیکن خضر کی حیات اکثر علماء کا کہنا ہے، یہاں تک کہ فتاوی حدیثیہ میں اور تفسیر روح المعانی میں اس پر اجماع نقل کیا ہے. لیکن الیاس علیہ السلام کی حیات فی الدنیا کے اقوال شاذ اور کمزور ہے. یہ زیادہ دقیق مسائل ہیں، ان کو عام مجلس میں نہ پوچھو. دور جدید کے ایک مفکر نے، یعنی بدعتی مفکر، اپنے بیان میں رقص کی حلت بیان کرتے ہوئے فاطمہ و عائشہ سے استدلال کیا کہ ان حدیث میں لفظ زفن استعمال ہوا ہے جس کے معنی رقص کے ہیں، اس کے لیے فتح الباری کے ساتھ تاجروس کا حوالہ دیا. یہ غلط کہا ہے، وہ تو بدعتیوں کا فتویٰ ہے کہ وہ زندیق ہے. حضرت علی کی نماز جنازہ کہاں ہوئی تھی؟ کوفہ میں. اور کس نے پڑھائی؟ حضرت حسن نے. نیز ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ امارات کوفیہ میں. تفصیل فرمائے. ایک رسالہ بنا میں نور البصر, وہ ایسے ایک طالب علم نے لکھا, اس کی کوئی خاص حقیقت نہیں. اس کا جواب لکھا گیا ہے, احسن النظر فی رد عمی البصر, مطلب قریب چپ جائے گا. ایک شخص نے نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دی, طلاق نشے کی حالت میں ہو جاتی ہے, طلاق کو سقران یقعو ہدایہ میں لکھا ہے. ایسا جس نے آپ کی زیارت کی ہو, دیکھنے سے انسان تابعی بنتا ہے نہیں بنتا ہے, انسانوں کو دیکھنا ضروری ہے. عبداللہ شاہ غازی کر بتائے, جو لوگ کہتے کہ طوفان ان کی وجہ سے ٹل جاتا ہے, عبداللہ شاہ غازی تابعی ہے اور ان کا نام نفس زکیہ ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے, بلکہ مالک کے استاد ابن شہاب زوری کا استاد ہے, بہت بڑے علماء میں سے تھے. بنو امیہ سے چھپنے کے لیے آئے تھے, گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے, پھر بنو امیہ کو پتہ چلا, یہیں آ کے قتل کر لیا. اور کرامات اولیاء اللہ کے برحق ہیں, مگر بدعتی جس طرح کہتے ہیں وہ کرامات نہیں, وہ الوہیت کے قائل ہیں. کسی مخلوق کو الہ سمجھنا کفر ہے. سمندری جہاز پر نوکر کام کرنے والوں نماز سفرانہ ہوگا, جی ہاں, حالت سفر میں, اس کو مسافر مداوم کہتے ہیں. 99% لوگ ریل گاڑی یا بس میں سفر کرتے ہیں, ان کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ پڑھیں گے اور قبلہ رخ ہوں گے اور کھڑے ہوں گے, بیٹھ کر اور بغیر قبلے کے شروع کی ایسی تمام نمازیں باطل ہیں, دوبارہ پڑھی جائے گی. کیا نماز کے پہلے رکعت میں سورہ فیل پڑھ کر دوسری میں سورہ معاون پڑھ سکتے؟ کبھی کبھی, عادت نہ بنائے, اس کے بعد سورہ قریش کا نمبر ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر بعد میں یاد آئے کہ فرض کو 3 رکعت پڑھنا ہے, پڑھے ہیں کیا اب ساری نماز؟ ہاں بالکل, جب یاد آئے کہ 4 کی جگہ 3 ہوئی تو نماز نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکت دے, آپ کے تمام بیماری, آمین. اللہم اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ نے سب سے پہلے کس کے قرآن کے ترجمہ تفسیر کا مطالعہ کیا تھا؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ, اور سورہ فاتحہ اور بقرہ پر حضرت کے حواشی, اور سورۃ النساء پر, اور پھر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کے فوائد, پھر حکیم الامت مولانا اشرف علی کی بیان القرآن, پھر تفسیر ابن کثیر, پھر روح المعانی. اللہ, میری عمر 15 سال ہے, کچھ دن پہلے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شوق ہوا تو میں کس مفضل, یہ جس طرح میں نے بیان کیا اس طرح جگہ کر, ساتھ ساتھ ہماری تفسیری کیسٹ سننے کی کوشش کریں تو شوق زندہ تابندہ رہے گا. پیچھے نہیں ہٹو گے, گھبراؤ گے نہیں, غلط نہیں سوچو گے, اللہ تعالیٰ سب اصلاحات نصیب کر دے گا. جس شادی میں گانا بجانا اور دوسرے خرافات ہو, اس کا ولیمہ کھانا جائز ہے. اگر صرف دف یا ڈول بجتا ہے بغیر سرنا اور تری اور باجے کے, تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ اور حرام میں داخل نہیں ہے. اور اگر عورتیں ناچتی ہے اور باجے اور سرنے بھی بجتے ہیں تو وہ حرام ناجائز فسق و فجور کی مجلس ہے, اس سے جس طرح بچ سکے بہتر ہو. صفوان اللہ کیسا نام ہے؟ صفوان قرآن کریم میں ہے کہ وہ ایک صاف پتھر کو کہتے ہیں, تو پتھر بھی خدا کے اور درخت بھی خدا کے. سر سید نے علی گڑھ کالج بنایا, ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتایا. ہم نے سنا ہے کہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے. ان کے خلاف مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی اور مبانی دارالعلوم دیوبند نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے تصفیت العقائد, وہ پڑھ لے آپ. تفسیر حقانی کے شروع میں لکھا ہے کہ سر سید احمد خان کے کفر پر اس وقت کے علماء کا اجماع ہے, لیکن میں نے جو ان کی کتاب آثار و صنادید دیکھی اور حضرت نانوتوی کی وفات پر ان کا بیان پڑا ہے, تو میں ان کو کافر نہیں سمجھتا. اتنے بڑے عزم اور جزم کا آدمی کافر نہیں ہوتا. مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھتے لکھتے یہ بھی لکھا ہے, انہوں نے ان کے بہترین اعمال میں سے مدرسہ دیوبند کا قیام ہے. افسوس کہ ہمارے لوگ چند آنسو بہا کر مردے کو ٹال لیتے ہیں. مسلمانان عالم کا فرض ہے کہ ان کے بنائے ہوئے مدرسے کو ترقی دے اور اس کا فیض عام کر لے. تو جو شخص دارالعلوم دیوبند کے بارے میں اس قدر قدردان ہو, یقیناً مولانا عبدالحق حقانی سے تھوڑی زیادتی ہوئی ہے. اختلاف اس مسئلے مرتا کہ حضرت نانوتی فرماتے تھے کہ دین ہی میں کامیابی ہے, اور مولانا اپنے سر سید احمد خان کہتے تھے کہ موجودہ زمانے میں کچھ انگریزی اور جدت بھی اپنانی پڑے گی ورنہ ہم پر ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے. یہ بھی واضح رہے کہ حضرت اقدس مولانا احمد قاسم نانوتوی اور سر سید احمد خان مشہور زمانہ عالم مولانا مملوک علی کے دہلی میں اکٹھے شاگرد رہے. حضرت نانوتوی نے تکمیل کی اور سر سید کی تکمیل نہیں ہوئی. سر سید احمد خان کے بعض نظریات سے مرزا غلام احمد قادیانی نے فائدہ اٹھایا. علماء کہتے ہیں ان کے جھوٹی نبوت کے دعوے میں سر سید کے بعض بیانات کا دخل ہے. تو زیادہ سے زیادہ وہ بیان غلط ہے, تو وہ نظریہ جھوٹا ہے, لیکن سر سید احمد خان کو کافر یا اسلام سے خارج سمجھنا کم از کم اس عاجز اور فقیر کو آثار و صنادید دیکھنے کے بعد بہت مشکل ہے. مسئلہ پوچھنا ہے کہ پنج پیر علماء کے بیچ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, ان کے عقائد کے بارے بس یہی عقائد جو دیوبند کے ہیں, البتہ ان کی زبان قدر سخت ہے. فرزندہ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید ماننے والے, جبکہ حرف عام اور فعام میں فرزند بیٹے کو کہتے ہیں, مگر یہاں بیٹا مراد نہیں ہے, یہاں توحید والے مراد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں امام کے مسلح کے علاوہ کوئی دوسرا مسلح یا جگہ مخصوص ہو سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں, مؤذن کی سہولت کے لیے یا بعض بزرگوں کے اکرام میں مسلح ڈالنا درست اور صحیح. صفحہ اول کا تو اب کون سی حدیث میں آیا ہے؟ ترمذی شریف میں اور بخاری میں بھی تصفیۃ الصفوف باب مستقل. یہ اچھا مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ کو یا داڑھی والے کو یا سفید ریش کو آگے کریں اور خود پیچھے ہو جائے. یہ روایت مسند ابی اعلی کے حوالے سے حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں نقل کی اور مسند میں مل گئی, میں نے ڈھونڈ لی, اور وہ اس طرح ہے کہ جو چھوٹا بڑے کو اسی پر قیاس ہے, بے داڑھی داڑھی والے کو, شاگرد استاذ کو, بیٹا باپ کو, کالی داڑھی والا سفید بالوں والوں کو درخواست کرے کہ آپ آگے آ جائیں. یہ شخص جو پیچھے جائے گا صفحہ اول چھوڑ کر, اس کو دوہرا ثواب ملے گا. اور دوسری روایت یہ نظر سے گزری ہے کہ 40 دن تک اس اکرام کی وجہ سے صفحہ اول کا ثواب اس کو لکھا جائے گا. ہر جمعہ میں سوال جواب کے مغرب اتر کے فرمایا کہ ان کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر, یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ دوبارہ دارالافتاء لکھ ہے, جیسے اس وقت سمجھ نہیں آیا اب بھی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ بھی وہی ہیں, سمجھ بھی وہی ہے, اور میں بھی بیان کرنے والا وہی ہوں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ کے دارالافتاء والوں کو دے دیں, میں ان کو سمجھا دوں گا. مماتی کے اقتداء میں نماز پڑھنا, مماتی اور حیاتی دونوں کے اقتداء میں نماز جائز ہے. حیاتیان بھی تو مجرمان ہے, مردے کو زندہ سمجھنا یہ کون سی اچھی بات ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا کرنا پڑتا ہے. نہ, شروع کے 7 چکر میں, صرف 3 میں نہیں, غلط غلط در غلط. اس کو استباء کہتے ہیں, استباء 7 میں, اور ابتدائی 3 میں پہلوانی ہے, رمل ہے, بے شک وہ 4 میں بلکہ, اور بعد میں تو پہلوان بھی تھک جاتا ہے, لیکن استباء اخیر تک ہے, یہ نہیں کہ اس کے ساتھ وہ بھی ختم کر دیں. ابتدائی 3 چکروں میں ٹھیک ہے, یعنی پہلوانی کرے, یہ تو درست ہوا آپ کا, لیکن یہ درست نہیں ہے کہ اس کے بعد کندھ بھی صحیح کر لے نا, کندھ اسی طرح ننگا ہوگا. کیا ہم آپ کی طرف سے دوسرے علیہ حق علماء کی طرف پیغمبر کو بغیر آپ کے کہے ہوئے اپنی تو کوئی بہت مہربانی ہو شکریہ. اور آپ اپنے بزرگوں کی طرف سے تو ویسے بھی سلام ہی سلام ہے. روزہ اقدس پر جب آپ صلاۃ السلام سے فارغ ہو جائے اپنے سلام سے تو پھر کہا کہ حضرت فلاں 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 بزرگوں کی طرف سے بھی سلام قبول کر لے. یہ نہ کہے کہ انہوں نے کہا ہے, بس آپ ہی کہے یہی کافی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے, اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوتی. ڈاکٹر عبدالحی فرماتے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہوئی. یہ ایک خیال ہے, یہ کوئی پکی بات نہیں ہے. اس میں اور حدیث میں 12 ڈاکٹر صاحب کی بات کمزور ہے. جی ہاں, یہ تو ایک خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق بار بار دے رہا ہے, شاید قبولیت ہو رہی ہے. جیسے عوام میں مشہور ہے جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ ان کا بلاوا آتا ہے, کوئی حقیقت نہیں اس کی. کتنے کفار, کتنے مشرکین, کتنے بدعتی, کتنے لعنتی بار بار جا رہا ہے, ان کا کیا بلاوا ہے. اور حدیث میں کہ بعض آرام خور وہاں طواف کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہیں تو فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک, نہ تو آیا ہے اور نہ تو انسان کا بچہ ہے, تیرا حج اور عمر بھی تیری وجہ سے مردود لعنتی ہے. تو کیا بلاوا آیا ہے, بلاوا آیا, بلاوا آیا. گھر میں بہن بھائی میں بہت ناچاکی ہے, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جائے, سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھے, پانی پر دم کرے, وہ ان کو کھانے میں, چائے میں, شربت میں پلائے سب کو, اور اس وقت تک روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے جب تک ان میں پیار محبت کا دریا نہ دے گیا. یرسل الریاح فی ما کان فی, رشتے کے لیے بہتر ہے میں معلوم نہیں ماں, یہ ہے کیا چیز, تو نہ آیت ہے نہ حدیث. بچی کا نماز صحیح نہیں ہو رہی, کوئی تو بخار. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا اجل عطا فرمائے. سورہ تغابن 41 بار پڑھ کر ان کی دوائیوں پر, بستر پر, جسم پر, سر اور کان اور گردن پر دم کرے. اور کوئی سمجھنے والا جو قرآن مجید تکڑا پڑھتا ہو بہترین, وہ اس کو دم کرتے کرتے جب آخری موقع آئے تو زور سے غصے سے کہے خضو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلت ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوا, زور سے پڑھنا پڑے, انشاءاللہ بھاگ جائے گا بخار. والدہ صاحبہ شدید علیل ہے, اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. شیخ القرآن امیر حسین باجا جہانگیرے والے نے آخر میں سلام رکھا, کون ہے بھائی جہانگیرے میں تو امیر حسین بادشاہ میں نہیں جانتا. تاہم آپ اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے, بہت زیادہ سلام اور وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. جن کے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے, جن کے اور درد و غم ہے رب العزت انہیں آسانی نصیب فرمائے, جو کسی دینی دنیاوی رنجش میں ہے اللہ الفت اور جوڑ اور سلوک حسن نصیب فرمائے, چھوٹی بچی کو جو بخار ہے اللہ انہیں جلدی صحت شفا عطا فرمائے, اور جو والدہ ایک شخص کی بیمار ہے اور افراد بیمار ہے اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے مہربانی فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.